نحمده ونصلي إلى رسوله الكريم وأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأما بعد، قال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما بعد، قال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. وأما بعد، عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے اور اس کا فنا ہونا ٹھہر چکا ہے، کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ جلد یا بدیر ہر شے کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، کس کی عمر کتنی ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور یہ میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ ملک سے ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، اور کس لیے بنایا؟ کہ وہ دیکھے کہ کون کیا عمل کر کے لاتا ہے، اور وہی زبردست ہے اور وہی معاف فرمانے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والے صرف اللہ رب العزت ہیں۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے وہ چکھنے کا ہے، کہ جو موت ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم صبح و شام کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم نگلتے نہیں ہیں۔ اس کا نہ احساس ہاتھوں کو ہوتا ہے، نہ آنکھوں کو ہوتا ہے، نہ جسم کے کسی اور اعضاء کو ہوتا ہے، نہ دل کو ہوتا ہے، نہ دماغ کو ہوتا ہے۔ یہ صرف اس زبان کے چند انچ، چاہے یہ 2 انچ ہیں، 4 انچ ہیں، 6 انچ ہیں، اسی کو پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کیا ہے، اور ہم اسے چکھتے ہیں اور اس کا معیار لذت کا مقرر کرتے ہیں، کوئی یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، اور یہ چیز لذیذ ہے، یہ پھیکی ہے، اس کا اندازہ کر۔ بعین ہی ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر شخص اپنی موت کے ذائقے کو یا تو میٹھا کر رہا ہے یا کڑوا کر رہا ہے۔ اعمال جو اچھے کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور اعمال اگر وہ اپنے خراب کر رہا ہے، ایسے اعمال کر رہا ہے جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر اس ذائقے کو کڑوا کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ روح جو ہے وہ اس جسم پر منطبق ہے، اور ہم جو ہیں اس روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جسم اللہ رب العزت جب تخلیق فرماتے ہیں شکم مادر کے اندر، تو پھر ایک مقرر وقت، جس کے بارے میں اندازہ 4th مہینے کا ہے، اس وقت اللہ رب العزت ملائکہ کے ذریعے روح نفخ فرماتے ہیں، اور روح جو ہے ملائکہ کے نفقہ ہے۔ ملائکہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے نور سے تخلیق فرمائے ہیں، تو پہلے ہی وہ ہلکے ہیں انسان کی نسبت، کیونکہ انسان کا مادہ اللہ رب العزت نے جن 5 چیزوں سے اٹھایا ہے، ان کا تعلق کثافت سے ہے اور زمین سے۔ وہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا اور نفس، ان سے ترتیب دیا گیا ہے انسان کے جسم کو۔ اور روح جو ہے اس کا مادہ لطافت سے ہے، اور اس کے اعضاء ہیں قلب، روح، سری، خفی، اخفا، اور یہ نورانیت ہے ان کے اندر۔ اور یہ روح جو ہے چونکہ نفخہ ہے ملائکہ کا، تو یہ ملائکہ سے بھی ہلکی۔ اب اس کا رجحان جو ہے ہمیشہ اچھائی کی طرف ہے، اور یہی ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے اونچائی کی طرف، اور جسم کا میلان جو ہے وہ اس جسم جو دنیا سے بنی ہوئی چیزیں ان کے ساتھ، یہ گاڑی پسند کرتا ہے، یہ جہاز پسند کرتا ہے، یہ گھر رہنے کو پسند کرتا ہے، فرنیچر پسند کرتا ہے، آگ پہ پکی ہوئی روٹی پسند کرتا ہے، اس میں زمین سے نکلی ہوئی سبزیاں پسند کرتا ہے، زمین پہ دوڑتے ہوئے چوپائے ان کو ذبح کر کے کھانا پسند کرتا ہے۔ اللہ حاصل کیا، جتنی اتنی خواہشات ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، تو فطرتاً ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر یہ صرف اپنے جسم کو بناتا رہے گا، جیسا کہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ جو جم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ابناء الاجسام، وہ جسم کو بنانے کی جگہ ہیں. وہ جسم کو بناتا ہے، وہ ہر شخص ہی بنا رہا ہے کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ باڈی بلڈنگ کرے نہ کرے، کیونکہ وہ صبح بھی کھانا کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، اور کوئی کم از کم کھاتا ہے تو دو وقت تو کھاتا ہی ہے. تو اس جسم کو توانا کرنے کے ہم سب کسی نہ کسی طرح اہتمام کر رہے ہیں. پھر آسائشیں ہم اس کو فراہم کر رہے ہیں، اس کو بستر فراہم کرتے ہیں، اس کو ہوا کے انتظامات کا ہم کر کے دیتے ہیں. پھر جب اس کی ضروریات بڑھتی ہیں اس کے حساب سے ہم سارے بندوبست کرتے ہیں. تو یہ جسم جو ہے اس کی ضرورتوں کا ہم بڑا احساس کرتے ہیں. تو جسم تو کبھی ہو رہا ہے، اب جتنا جسم کبھی ہو رہا ہے وہ کثافتوں سے محبت کر رہا ہے، زمین کے کو چھوڑنے کو اس کا دل نہیں کر رہا. لیکن اس کا جانا اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے، ٹھہر چکا ہے، مقرر. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. اب یہ سبق جو ہے اس روح کو ازل سے یاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام ارواح مقدسہ کو اکٹھا فرمایا جو اس دنیا میں آنے والی تھیں ازل سے لے کے ابد تک. پہلے دن سے آخری دن تک جن روحوں نے اس دنیا میں آنا ہے اللہ نے مقرر کیا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا اور ان سے پوچھا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلی. اب یہ سبق ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم زمینی جو کثافتیں ہیں اس سے جسم کو آلودہ کر رہے ہیں، اور جو چیز اس کے اندر اللہ رب العزت نفخ فرمائی ہے ملائکہ کے ذریعے، اس پہ محنت نہیں کر رہے، اور یہ لورانی صفات اپنے اندر لا نہیں رہے، اور ہمیں وہ سبق یاد آ رہی ہے. اس سبق کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اپنے اس چیز کو یاد کرنا ہوگا کہ ہم نے اب لوٹ جانا ہے، آج لوٹیں کل لوٹیں، لوٹنا ہمارا مقرر ہے. اور اس کے لیے تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سانس کو تربیت دیں، ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں، کیونکہ قلب سے صدور ہوتا ہے نیت کا، اور نیت جو ہے وہ انحصار کرتی ہے اعمال پر. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کا اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں آپس میں تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ایک شخص کہے کہ جی میں دل سے ایمان لایا ہوں اور زبان سے نہ کہے، تو بھی اسے آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے دل کے ایمان کا اعتبار اس کی زبان سے کہنے سے ہوگا. اسی طرح ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، ہمیں اعتبار کرنا ہوگا، لیکن جب تک وہ دل سے نہیں کہے گا اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جو منافقین تھے سرکار کی زندگی میں، ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی تھا، اس کے بارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن سے کام لیا اور اس کا جنازہ پڑھانے تک کے لیے تیار ہو گیا. اور کتنے منافق تھے جو وہاں پہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تھے اور آپ نے ان کی نشاندہی نہیں فرمائی. اور کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ آپ پردہ رکھنا چاہتے تھے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، نیت کا معاملہ. اب ہم سب یہاں موجود ہیں، اب ہم میں سے کون ظاہرداری کے لیے آیا ہے، کون اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ ہی کے علم ہے. لیکن یہ جو اکٹھے ہونا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ذکر کا حلقہ ہوتا ہے تو آسمان رحمت تک فرشتے جو ہیں وہ سکینہ برساتے ہیں. تو ان میں ایک کچھ فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو اپنی ذاتی غرض سے آیا تھا، وہ تو ان میں سے ہے ہی نہیں، ایسے ہی چلتے پھرتے آ گیا تھا، یا کوئی اس کو پکڑ کے لے آیا تھا، اس کو ذاتی ضرورت لے آئی تھی. تو حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یشقی الی جلیسہ، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب آپ کوئلے کی کان میں رہیں گے تو کوئلے کے اثرات آپ پہ آ کے رہیں گے، لاکھ اپنا دامن بچائیں. اسی طرح صلحاء کی صحبت سے آپ جب مستفید ہونا شروع ہوں گے، ان کے اندر بیٹھیں گے، ان کے اثرات سے آپ خالی نہیں رہ سکیں گے. سنارے کی دکان پہ آپ جائیں گے، وہاں کچھ دیر بیٹھے رہیں گے، تو وہ جو سونے کا کام کر رہا ہوگا اس کے کچھ ذرات اٹھ کے آپ کے اوپر بھی آ کے رہیں گے. تو یہ صحبت جو ہے بہت اہم ہے، اس کی محافظت بڑی ضروری ہے. اگر ہم اچھی صحبت نہ بھی پا سکیں تو کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو ان کا کردار ہمیں معلوم ہو، اپنے اس کے محافظت کریں، کیونکہ وہی لوگ ہماری پہچان بن جاتے ہیں. انگریزی میں جس طرح کہا جاتا ہے مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس، بعین ہی یہ عربی میں اور اردو میں بھی ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، وہ کن لوگوں میں بیٹھتا اس سے آپ فیصلہ کریں گے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائی ہے، ایسے لوگ ہمارے درمیان رکھے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر کثیر لوگ ہیں جن کے درمیان آپ وقت گزار سکتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار اکٹھے ہو جائیں، کہ ملازمتوں کی مجبوریاں ہیں، ہر روز اکٹھے ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہر روز ہم نے اس کام میں ناغہ نہیں کرنا، نہ صبح میں نہ شام میں، کیونکہ اس کے احکام جو ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں، اور حدیث مبارکہ اس کی تصدیقیں مزید کرتی ہیں. سورہ نور کی آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ اعراف کی بھی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ ہے بالغدوی والعصا، کہ کام صبح بھی کرو اور شام بھی کرو. اب یہ تیاری جو ہے اصل میں یہ اس ملک سے جانے کی ہے اپنے اصل ملک کی طرف، اور جو اعمال ہم اس زندگی میں کریں گے، ہم قرآن شریف پڑھیں گے روح کبھی ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے روح کبھی ہوگی، ہم دیانتداری برتیں گے روح کبھی ہوگی، ہم معاملات صاف رکھیں گے روح کبھی ہوگی، اس کے برعکس کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، قرآن شریف پڑھنا ترک کریں گے روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، ہم کسی سے بد معاملگی کریں گے روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک ایسا عمل جو ہم صبح شام کرتے ہیں اور اس کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہے جو ہمارا اوڑھنا بچھانا. ہم صرف زبان کی لذت کے لیے اسے ہم کچھ حاصل بھی نہیں کر رہے. ایک کاروباری ہے وہ تو جو کاروبار کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی ہے وہ بد معاملے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن آپ یہ ہمارا ایک عمومی مزاج دیکھیں گے کہ ہم رنگ آمیزی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، صرف بات کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ میری بات بڑی متاثر کن ہوگی، جیسے داستان گوئی کہہ لیں کہ ہم سب داستان گو ہیں، کہ ہمیں کچھ باتیں سچ ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی جھوٹ ملا کے بڑا لطف آتا ہے. تو اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، اگر نہیں بچائیں گے یہ دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس سے بھی روح کمزور ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ آپ کو برباد کرتا ہے. اور یہ چیز جو ہے تصوف کا خلاصہ بیان کرتے ہیں ہمارے مشائخ، کہ یہ راستہ صدق مقال اور عقل حلال کا ہے، کہ آدمی بولے تو سچ بولے اور جھوٹ کو اسے اپنی زبان کو دور رکھے، اور کھائے تو حلال کھائے، کمائے تو حلال کمائے. یہ چیزیں دونوں جب کرے گا پھر اس کا جو نور فطرت ہے وہ روشن ہوگا، اس پہ یہ چیز کھلے گی کہ میں کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے اخلاص سے کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ریاکاری کے لیے بھی اللہ کو یاد کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تو اسے نہ کہیں، کیونکہ وہ جب یہ کام کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اس کام کرنے کی وجہ سے، کام تو اچھا کر رہا ہے نا، اس کو اس کے اندر سے ریا کو نفی کر دیں تو اس کا کام خالص اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی خالص للہ فی اللہ کو کام کر رہا ہے، اب اس میں اس کو شیطان یہ اندیشہ ڈال دے کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کسی وقت پہ بھی ٹھوکر کھا جائے. تو یہ جب تک ہم اس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے سانس کا رشتہ قائم ہے، یہ ایک مقابلہ جاری ہے ہمارا شیطانی قوتوں کے ساتھ، کہ انہوں نے ہمیں ہٹانا ہے نیکی سے اور ہم نے واپس لانا. یہ جو واپس لانے کی کوشش ہے یہی اصل کامیابی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں شیطان سارے حساب کتاب ہمیں بتانے شروع کر دیتا ہے کہ کاروبار میں کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، پوری کیلکولیشنز کر لے گا، گھر کے سارے مسائل بتانے شروع کر دے گا، جو کہ آپ دنیاوی کام کر رہے ہوں گے، دفتر میں ہوں گے، کبھی یاد نہیں آئیں گی وہ چیزیں، کبھی آپ کے دل میں نہیں آئیں گی. یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ کام حق ہے. اب آپ مراقبہ کریں گے، دیکھیں آپ کو کیا کیا خیالات آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دنیا کے تفکرات میں بیٹھ جائیں، مراقبہ کر لیں دنیا کی چیزوں کا، آپ کو شیطان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ فکر کر لو تمہارے مسجد میں جانے کا وقت ہو رہا ہے، یہ فکر کر لو کہ تمہارا فلانا نیک کام رک رہا ہے. یہ ایک معیار ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ شیطان کن کاموں سے خوش ہوتا ہے. یہ کام اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو آپ کے دھیان کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس دھیان کو ہم جتنا واپس لاتے رہیں گے، یہی جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور یہی مجاہدہ ہے، اور یہی مقابلہ ہے. اب نہ تو یہ تقاضا ہے کہ آپ صحرا نوردی کریں، نہ یہ تقاضا ہے کہ آپ دشت نوردی کریں، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے خیالات کی نگہبانی کریں، اپنے سانس کی نگرانی کریں، اپنے معاملات کے خود محافظ بنیں، اور رات کو سونے کے سے پہلے تھوڑی دیر، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم خود ایک بہت بڑی سیرگاہ ہیں، ہمیں کسی اور سیرگاہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے اندر کی سیر کریں. ہمارا اندر ایک پورا ملک بس رہا ہے, تو تھوڑی دیر کا سونے سے پہلے مراقبہ کریں کہ آج جو میں نے کام کیے ہیں کیا وہ اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. اگر کیے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر میں نے کوئی ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ ناخوش ہوں گے تو میں پھر عہد کروں کہ کل میں وہ کام نہیں کروں گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہر آدمی اپنا محاسب ہے, اور عربی میں آتا ہے الذنب لا ینسا, کہ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. آدمی نے جس نے گناہ کیا ہوتا ہے اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے میں نے کون سا گناہ کیا تھا. اپنے اس گناہ کو یاد کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا رہے اور روتا رہے, اور اسی طرح اس چیز کو یاد رکھے کہ کوئی گناہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو معمولی نہیں ہوتا, کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بندے کو لے کے جاتے ہیں. اسی طرح کوئی نیکی کتنی ادنا کیوں نہ ہو چھوٹی نہیں ہوتی, کیونکہ وہی بڑی نیکیوں کا پیش خیمہ بنتی. کسی برائی کو اس لیے اختیار نہ کرے کہ یہ چھوٹی برائی, اور کسی نیکی کو اس لیے ترک نہ کرے کہ یہ چھوٹی نیکی. جیسے راستے سے کانٹے کا ہٹا دینا, کیلے کا چھلکا اٹھا دینا, پتھر ہٹا دینا, ظاہر یہ چھوٹی نیکیاں نظر آتی ہیں, لیکن بڑی نیکیوں کا پیش خیمہ کیسے بنتی ہیں کہ اس سے کوئی بندہ گزر رہا ہوتا, وہ اگر الجھ جاتا, اس کو چوٹ آ جاتی, وہ پتہ نہیں کتنے دن زخمی رہتا. اس پتھر سے وہ چوٹ کھاتا تو اسے کا پتہ نہیں کوئی عضو متاثر ہو جاتا. اسی طرح کیلے کے چھلکے سے وہ اگر وہاں گرتا تو اس کی پتہ نہیں کوئی چول ٹیڑھی ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بظاہر تو معمولی لگتی ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ آپ مخلوق خدا کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. اب اسی طرح جو اس سے جتنے اچھے درجے میں کرتا چلا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں معجور ہوتا چلا جائے گا. اور اپنے دل کو نرم رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ جو محنت کرتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ دل میں سختی آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے اندر کوئی کمالات ہیں, بلکہ یہ عاجزی اور انکساری کا راستہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر شخص فی الحال ہم سے بہتر ہے. ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا بہتر تھے یا بہتر نہیں تھے. اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے, اگر عمومی طور پہ لوگ آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں تو پھر آپ اچھے ہی ہیں, اس سچائی کو برقرار رکھیں. اگر لوگ عمومی طور پہ ہمارے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ بندہ باد اخلاق ہے تو وہ اس چیز کو ہم ابھی ٹھیک کر لیں گے تو فائدہ ہے, کیونکہ جو کہا جاتا ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ملائکہ سے کہ وہ جو لوگ آئے تھے اس کو دفنانے کے لیے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں, ہر چیز سے واقف ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر لوگ ان میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ یا بندی بہت اچھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا یا نہیں, اس کے ساتھ اچھوں کا معاملہ کرو, کیونکہ یہ میری مخلوق کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے کہے کا اتنا لحاظ فرماتے ہیں. تو اسی لیے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے, اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش بھی ہے تو اسے معاف کر دیں, کیونکہ ہمارے حسن ظن سے, ہمارے اس کو اچھا کہنے سے اگر اللہ تعالیٰ اسے نجات سے آشنا کر دیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہو ہی جائے گا, ہم بھی اسی راستے کے مسافر. ہم یہی سمجھ لیں اس نے اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو انجانے میں کی ہے. معافی اور درگزر کا راستہ اپنائیں, کیوں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں, رحمت برسانے والے ہیں, اور اسی چیز کو اپنی مخلوق کے اندر پسند کرتے ہیں. اسی حدیث مبارکہ میں آیا ہے میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلو, کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. تو اپنے آپ کو جتنا ہم نرم رو بنائیں گے, اپنی گفتار کو جتنا نرم خو رکھیں گے, اتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ ہماری موت تو ہماری گھات میں ہے, اب ہمیں اکڑ کس چیز کی ہے, ہمارے اندر یہ جو نخوت ہے وہ کس بات کی, اس کو ختم کرنے کے لیے, یہ باطنی امراض کا علاج کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حسد, عجب اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو ہماری سرشت ہے وہ ہماری ختم ہو جائے, بلکہ ہم جس کو جو دیا ہوا ہے اس پہ راضی ہو جائیں اور جو ہمیں ملا ہوا ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین عطا فرمایا. اللہ رب العزت جو کچھ ہمیں بخشا ہے وہ دنیا کے کروڑوں افراد ایسے جن کو نہیں بخشا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے عطا فرمائے جن کے اعضاء سلامت ہیں, جو بولتے ہیں چالتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کے بچے پیدائشی طور پہ معذور ہوتے ہیں اور ساری زندگی ماں باپ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, اور ان کا کیسا امتحان ہوتا ہے. گو اس کی وجہ سے ان کو ماں باپ کو نیکیاں ملتی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے خالی رکھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں فرمایا؟ اسی طرح اگر اللہ رب العزت کوئی اس ہمارا پیدائشی طور پہ مجروح کر دیتے تو کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کو مقدمہ تھا؟ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مقروض تھے کہ ہمارے اوپر یہ احسان ضرور کرنا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا, اس کا اب جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کہ جو سانس اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ دراصل اللہ کے انکار کا سانس ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے سانس کی تربیت کر لیں اس مختصر زندگی کے اندر, اس کو اللہ کے نام کا آشنا بنائیں, اور اسی طرح اس راستے پہ اگر چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہوگا. ہمارا جو آخری سانس آئے گا وہ اللہ کے نام پہ آئے گا, اور یہ پھر غالب گمان ہے اگر زبان کام کرتی رہی تو زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کلمہ جاری فرما دیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے, جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے, کتب لکھی ہیں اطباء نے کہ کیا حالت ہوتی ہے آخری وقت میں. جو آدمی کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ آخری وقت میں بھی کاروبار ہی کر رہا ہوتا ہے, جو پھل بیچ رہا ہوتا ہے وہ آخری وقت میں پھل بیچ رہا ہوتا ہے. اچھا, ایسے لوگوں کے لیے بھی بزرگ یہی کہتے ہیں کہ کلمے کی تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اسے بتایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو, تم کلمہ کہنا شروع کر دو, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گرد آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, اسے کچھ نہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے بھی ادا کروا دیں. کیونکہ اس وقت وہ ایسی ایک کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ موت اور زندگی کے درمیان کی کیفیت میں ہوتا ہے. اسے آپ کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے, آپ اس سے کوئی کام اپنی مرضی سے کروا نہیں سکتے. تو اب اس کے گرد آپ نے ماحول پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کا عادی بنا دیں, اس کی زبان سے یہ چیز ادا کروا دیں. جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے علم میں رکھی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی روشنی میں ہمارے لیے اپنی راہ کو متعین کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان فرما دیا ہے اور باطل کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں, یہ ہم کریں گے تو ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے, اور یہ چیزیں غلط ہیں, یہ ہم کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. راستے دو ہیں, یا کامیابی کا راستہ ہے یا ناکامی کا راستہ ہے, درمیان کا کوئی راستہ نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی آدھا ناکام ہوگا تو آدھا کامیاب ہوگا. کیا مکمل کامیاب ہوگا یا مکمل ناکام ہوگا؟ اور یہ جگہ جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, وہ اس کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی اس کے لیے کامیابی ہے, اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ. تو اب یہ راستہ ہے ڈرنے کا اور کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتا رہے, اور اسی میں وہ چلا جائے یہاں سے تو وہ کامیاب. اب ایک ایسا کام جو عمومی طور پہ معروف نہیں ہے, اس کے بارے میں لوگ اس کو ترک کر چکے برسوں سے, وہ اگر ہم کر رہے ہوں گے تو دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے, دل میں خیال آتا ہے, اس کے بتلان کے لیے ہم تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارا دل جب تک یکسو نہیں ہوگا, ہمارے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی نصوص قطعیہ میں بھی دلائل موجود ہیں, اس کی احادیث مبارکہ میں بھی دلائل موجود ہیں, اور پھر یہ تابعین سے لے کر اب تک سلف صالحین سے لے کر ایک پورا نیک لوگوں کا مجمع ہے, گروہ ہے جو اس پہ عمل پیرا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما چکے حکمن کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ دکھا راہ میں سیدھی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوا. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی ہمیں کامیابی کے نسخے خود بتا دیے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ دلوں کو اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو وہ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے. پھر ذکر واحد ایسی عبادت، واحد ایسی محنت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت امر کے سیغے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا نقد انعام عطا فرماتے ہیں. کسی اور عبادت کا نقد انعام اللہ رب العزت نے وعدہ نہیں فرمایا جتنا اس کا وعدہ فرمایا. باقی چیزوں کے انعامات جو ہیں وہ مخفی رکھے ہیں اور وہ بعد میں ملنے والے ہیں، وہ بھی یقینی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ فی الفور عطا فرماتے ہیں. فذکرونی اذکر، کہ پس تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اب اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اگر یہ کہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو ہم سارے اس کو یاد کرنے لگ پڑیں گے، کیونکہ ہم جی بادشاہ کی اس میں نگاہوں میں آ جائیں. تو جب احکم الحاکمین، احسن الخالقین، رب العالمین یہ یقینی طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش بچ جاتی ہے کہ ہم کیلو کال کریں یا کوئی اعتراض کریں. اور ساتھ ہی کیا فرما رہے ہیں، وشکرولی، جب یہ نعمت مل جائے تو اس پہ میرا شکر ادا کرنا. کہ دوستو یہ نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور ولا تکفرون، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب کیا ہوگا، یا تو آدمی ذکر کرے گا، اقرار کرے گا یا انکار کرے گا، دو ہی صورتیں ہوں گی. اب انکار کرے گا تو کفر کے دھانے پہ کڑا ہوگا، اقرار کرے گا تو یقین کے دھانے پہ کڑا ہوگا. اور یہی چیز جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جب سورہ آرام میں فرمایا حکمن، تو پھر کیا فرمایا آخر میں، ولا تکم من الغافلین، کہ غافلوں میں سنا ہو جانا. غافل کون ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقنا مع الصالحین، کہ ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں صالحین کے ساتھ جمع فرما. ہم کونو مع الصادقین، کہ ہمیں صادقین کے ساتھ رکھ. اب یہ صادقین کون ہے، صالحین کون ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اور یہ ہمارے درمیان ہر عہد میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ قید نہیں لگاتے کہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے دور میں کام ہوگا تو بعد میں نہیں ہوگا. ہدایت تو ہر وقت میں ملے گی. اب ہدایت ملے گی ان لوگوں کا راستہ دیکھ کے ملے گی جو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، جو انعام یافتہ ہیں اللہ کے. وہ ہمارے درمیان ایک نمونے کے طور پہ رکھے گئے ہیں تاکہ ہم صحیح راہ سے بھٹک نہ جائیں، ورنہ تو ہر بندہ اٹھ کے خود ہی کہنا شروع کر دے گا کہ یہ راہ ہے. تو نیک لوگوں کی راہ دیکھنی پڑے گی، اور جب وہ سمجھ میں آ جائیں ان لوگ، ہم ان کو دیکھ لیں، پہلے پرکھ لیں، جب اس معیار پہ پورا پا لیں تو پھر ان کی جوتیوں کی دھول بن جائے، اسی میں کامیابی. اب یہ اشکال ہمارے دل میں آتا ہے کہ تو ہم چند نفوس بیٹھے ہیں، 15-20 بیٹھے ہیں، 100-50 بیٹھے ہیں، تو ساری دنیا جو ہے جو کام کر رہی ہے غلطی کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قلیلم ما تشکرون، یہ طے شدہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا شکر کرنے والے کم لوگ. اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، قلیلم من عبادی الشکور، کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے. اب یہ چیز اللہ رب العزت نے خود اسی طرح مقرر فرمائی ہے کہ کم لوگوں کو یہ توفیق اور یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس خیمے کو جو کھڑی کرنے والی کیلیں ہوتی ہیں یا جو آپ نے اس کے ستون لگائے ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں اور خیمہ بہت بڑا ہوتا ہے. بعین ہی یہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اوپر آسمان کا خیمہ کھڑا کیا ہے، اس کے اوتاد ہیں یہ اللہ کا نام لینے والے، یہ میخے ہیں، یہ کیلے ہیں جن کی وجہ سے یہ خیمہ کھڑا ہے. اور جس دن یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ اللہ کرنے والا ایک بندہ نہیں ہوگا تب اللہ تعالیٰ زمین کی طرح پہ کھینچ دیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا. اور ہماری خوش نصیبی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کیا ہے کہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، کافروں پہ آئے گی. ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا. ایمان والے جو بچ جائیں گے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت سے 120 سال پہلے مشرق سے کی بجائے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اسے. اب جو ایمان لا چکے وہ لوگ ہوں گے. اب یہ جب تک رہیں گے ایمان والے، اب ان میں جو اللہ کا نام لینے والے جب تک رہیں گے اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی, اور پھر قیامت سے 60 سال پہلے دعوت الارض نکلے گا. اب یہ وہ چیز ہے جو احادیث مبارکہ کی مصدقہ خبروں میں سے ہے, اور وہ ہر ایک کے اوپر مہر لگائے گا, ایمان والوں پہ ایمان کی مہر اور کفر والوں پہ کفر کی مہر, واضح ہوتا چلا جائے گا سب کچھ. لیکن یہ بالکل قیامت کے قریب جا کے ہونے والا ہے, اور اللہ رب العزت نے یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہلے ہی اطلاع کر دی. ہمیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی چھوٹی, ان میں سے تقریباً میں نے اپنی زندگی میں زیادہ جو نشانیاں وہ ظاہر ہوتی ہوئی دیکھ لی. میں نے اپنے بچپن میں حدیث مبارکہ سنی کہ گھر گھر راز گانا عام ہو جائے گا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور لونڈی ملکہ کو جنم دے گی. میں نے کہا یہ تو اس طور سے اس کا مطلب کیا, مفسرین نے اخذ کیا کہ اولاد نافرمان ہوگی. تو جس زمانے میں ہم نے یہ سنی تو ہم نے کہا اس سے تو شاید ہم بہت دور, کون جائے گا, کون کسی کو رکاسا کو اتنے پیسے دے گا اور گھر پہ نچائے گا, اور یہ گھر گھر ناچنا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ چیزوں نے کس طریقے سے تیزی سے ترقی کی. اس سے تو ٹی وی کا وجود نہیں تھا, پہلے ٹی وی آیا پھر بھی محدود گھروں میں ہوگا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ آئے, پی سی آئے, تو یہ بھی اس کو سب کو توفیق نہیں تھی. لیکن اب یہ جو اسمارٹ فون کے نام پہ نئی وبا آئی ہے, اب آپ بتا دیں کون سا شخص اس سے محفوظ ہے, کون سا گھر اس سے خالی ہے, اور اس میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں. یہ کتنی تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ اس چیز کی دلیل ہے, اور اب ایمان کو بچانے کے لیے کتنی سخت ضرورت ہے. اور ہم اس دور کے اندر آہستہ آہستہ آ چکے ہیں جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر میت شہید, جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا میری امت کے فساد کے دور میں, فتنے کے دور میں, اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. اس وقت نیکی پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ اتنا مشکل ہوتا جائے گا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا ایمان جس طرح ہتھیلی کے اوپر کوئی جلتا ہوا انگارہ رکھ لیا. لگے گا مشکل, لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی طے فرما دیا قرآن کریم میں, ومن صدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری, جب آپ اپنی وہ جو ہے انا کو ختم کر دیں گے اور اپنا سر جھکا دیں گے اللہ کے سامنے اس راستے کی طرف چلنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دیں گے, پھر اللہ رب العزت سچائی کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے اس آسان راستے کو آسان, کیونکہ جنت کا راستہ درحقیقت آسان راستہ, کامیابی کا راستہ آسان راستہ ہوتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے, اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا. وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اور جو اس نیکی کو جھٹلا رہا ہے اس کے لیے ہم وہ مشکل راستے کو آسان کر دیں گے. اور یہ ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مخرب اخلاق عادات میں مبتلا ہے, پوری رات وہ بیٹھا فضول کام کر رہا ہے اور اس میں بڑا خوش ہو رہا ہے, بغلے میں جا رہا ہے اور ہمیں بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, وہ پھر آپ پہ آوازیں بھی کستا ہے. لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ راستہ تو مشکل ہے, جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, وہ اسی میں خوش ہو رہا ہے کہ میں تو بابر با عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست بھی, ہم تو دنیا میں عیش کر رہے ہیں, دنیا پھر دوبارہ تھوڑی ملی ہے. اور وہاں حسرت کا عالم یہ ہوگا کہ جس وقت یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا تم کتنا وقت بسر کر کے آئے ہو, تو کہے گا یومن و باز یوم, کہ میں نے ایک دن گزارا تھا یا اس کا کچھ حصہ گزارا تھا, اس سے زیادہ کا تو وہ دعویٰ ہی نہیں کرے گا. کیونکہ جب آخرت کی زندگی کے سامنے اس زندگی کی حقیقت ہے ہی ایک آدھے دن کے برابر, وہاں جا کے تو پھر جب اسے بتایا جائے گا کہ اب ہم جب فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دیں, میں اب سارے وہ کام کر کے آتا ہوں جو آپ حکم کرتے ہیں. لیکن پھر واپسی کے راستے مستوز ہو چکے ہوں گے, موت کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اب دوبارہ موت کسی پہ نہیں آئے گی. پھر تو آرزو کریں گے نافرمان لوگ, آرزو کریں گے کافر کہ اب ان پہ موت آ جائے, وہ اسی طرح ہو جائے جیسا جانوروں کو وہاں ختم کر دیا جائے گا. بدلہ دلانے کے بعد جانور جو ہیں ان کی کوئی حیات نہیں ہوگی اس طرح کی جس طرح ابدی حیات انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشی. اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے، نیکی کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور کامیاب ہو جائے، تب تو وہ اشرف المخلوقات ہے. اور اگر اس کے برعکس کرے تو ارذل المخلوقات ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی کو چاہیں تو ہم ہدایت نہیں دے سکتے، اور کسی کو چاہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت طے کر چکے ہیں تو ہم اسے گمراہ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہدی من یشاء ویضل من یشاء یدخل من یشاء فی رحمت، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. یہ اس کے فیصلے ہیں، اور یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ انجانے میں کوئی ہم سے نیکی ہو گئی، کوئی کانٹا ہم نے راستے سے ہٹا دیا تھا، یا ہم نے ہمارے والدین سے کوئی ایسی نیکی ہو گئی جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے راستہ نصیب کر دیا. تو اس پہ اتنانے کی بات نہیں ہے، نہ فخر و مباحات کی بات ہے، بلکہ یہ اس کا شکر بجا لانے کی بات ہے. یہ راستہ شکر کا راستہ ہے، یہ راستہ استغفار کا راستہ ہے. اس لیے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جن پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ استغفار کا اہتمام کریں، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی روزانہ پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھیں. کیونکہ ہمارے سب سے بڑے محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں ہم تک پہنچیں. اور جب تک ان کی محبت اس درجے میں نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اپنی جان، ہمارے اپنے مال منال، اس سے زیادہ محبت آپ سے جن کی ہمارے دل میں غلبہ کر جائے، اس وقت تک ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہم خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ محبت اس درجے میں آ گئی ہے. اگر نہیں آئی تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی موقع ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھیں، پانچ تسبیحات، لا الہ الا اللہ کی پانچ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی باقی دو تسبیحات بتائیے، صبح شام ذکر کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب روح کو قوی بناتی ہیں، اعمال کو مضبوط کرتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو سب سے اکثیر نسخہ ہے، جو سب سے عام ضرورت ہے اس کی، جس طرح کوئی ڈاکٹر جو معالج دوائی لکھ کے دیتا ہے تو ساتھ ایک پرہیز بھی بتاتا ہے. اگر آپ دوا کھاتے رہیں گے، وہ پرہیز نہیں کریں گے، تو بھی مرض سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں سب سے بڑا پرہیز میرے دوستوں یہ ہے کہ کسی کا حق پامال کرنے سے بچیں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں. اگر ہم نے معاملات صاف نہ رکھے، ہم اسی طرح لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہے، بہنوں بھائیوں کے حقوق نہ ادا کیے، اپنے پڑوس کے حقوق نہ ادا کیے، اپنے والدین کے حقوق نہ ادا کیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق نہ ادا کیے، اب یہ حقوق کس طرح سے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں، ان کے ساتھ ان سے کچھ چیز لیں تو ان کو جو وقت معین کیا ہو اس کے ساتھ دیں، اور اگر ہم نے گھر میں کوئی چیز پکائی ہے تو اس میں اپنے پڑوسی کا کوئی حصہ سمجھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ عطا کیا ہے تو اس میں اپنے بہنوں بھائیوں کا حصہ بھی نکالیں. اور یہ ہدیہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم رائج کریں. یہ ہدیہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، یہ مالداروں کے لیے بھی ہوتا. مثلا میرا بھائی بہت مالدار ہے، اسے میرے ہدیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہدیہ محبت کو بڑھاتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ آپ کے دل میں جو ہے میری محبت بڑھانے کا موجب بنتا ہے. اور کسی کے ہدیے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی ہلکی سی چیز بھی خرید کے لایا تو آپ سے محبت کرتا ہے تو لایا نا. یہ محبت بڑھانے کی چیز ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے اپنے درمیان کہ موقع بہ موقع ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے بنیں. یہی معاملہ بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہمارا تھوڑا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے. یہ بظاہر جو چیزیں ہمیں تھوڑی لگتی ہیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہو کے ملتی ہیں، اور دل کو سکون علیحدہ عطا کرتے ہیں. اب چونکہ ہم عدلے کے بدلے کے آ گئے، مطلب وہ میرے شادی پہ دے گا، وہ میری شادی پہ آئے گا تو میں کروں گا. اصل میں ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم کریں گے، اور ہم ان لوگوں سے لازمی کریں گے جو ہم سے برا کریں گے. ایک اور چیز جو آپ سسن میں کر کے دکھائی ہے اور جس کی تعلیم دی ہے کہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں کہ جو مجھ سے اچھا کرتا ہے میں اس سے اچھا کرتا ہوں، یہ تو دنیا کا ہر شخص کرتا ہے. لیکن جو ہم سے برا کرے ہم اس سے اچھا کریں. یہ ہے تعلیم اصل, کیونکہ اس سے برائی معاشرے کے اندر سے ختم ہوگی اور نیکی بڑھے گی. اب ایک شخص آپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے, اس کے جواب میں آپ اس سے معذرت خواہ ہوتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی, وہ فوراً وہیں ڈنڈا ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ مجھے ڈانٹ رہا ہوتا, میں اس سے بڑھ کے اس پہ چلاتا ہوں اور کہتا تمہاری مجال ہے کہ تم مجھے ایسا اونچے لفظ میں بلاؤ, میں تمہارا دیا ہوا کھاتا ہوں. اگر اس لمحے میں تھوڑا سا میں اپنے جذبات پہ قابو پا جاؤں اور اس کو کہہ دوں میری غلطی نہیں بھی ہے, اگر میں کہہ دوں کہ میری غلطی ہے, اس میں بندہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا, خوش بھی ہو جائے گا, اور آئندہ کو آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. جب وہ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد سوچے گا تو اسے یاد آئے گا کہ غلطی تو میری تھی لیکن اس بندے نے تو غلطی مان لی تھی, پھر تو وہ آپ کا مرید ہی ہو جائے گا بے دام. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ مغلوب الغضب نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہی کریں گے تبھی باطن کی اصلاح ہوگی. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا جائے. یہ اصل پہلوانی. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور بندہ ہے, جو حدیث مبارکہ میں لفظ آتے ہیں لیس شدید و بسرعت, کہ وہ شخص نہیں ہے جو پہلوان ہے. شدید کون ہے؟ یملک نفسہ عند الغضب, جو اپنے نفس پر قبضہ کر لیتا ہے غصے کے حالت میں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ حاصل کرنے کے لیے دل پہ محنت کی جاتی ہے, کیونکہ یہ سارا کبر, یہ ساری بڑائی, یہ نخبت, یہ سب بیماریاں دل کے اندر ہیں. اور یہ شیطان, چونکہ شیطان خود انہی بیماریوں کا شکار ہے, وہ یہی چیزیں ہمارے, شیطان پہلا بندہ ہے جس نے حسد کیا, شیطان پہلی وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے کبر کیا, حسد کیا آدم علیہ السلام سے, کبر کیا اللہ کے مقابلے میں کہ میں جو ہے نا آگ سے بنایا گیا ہوں, یہ تو مٹی سے بنایا گیا, مٹی کیا چیز ہوتی ہے آگ کے مقابلے میں. اب یہ چیزیں وہ ہمارے اندر بھی اسی طرح ڈال رہا ہے. اب وہ چیزیں جب تک نفی نہیں کریں گے اس راستے کو پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے کام کر کے معاملات کو صاف نہیں رکھیں گے, معاملات کو اب نظیف نہیں رکھیں گے, تو ہم کامیابی کو نہیں پا سکیں گے. کامیابی پانے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے چلن بدلنے ہوں گے. ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے دوسروں کو بلا وجہ نیچا دکھانے کی, اسے ختم کرنا ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں ہم کریں گے تو معاشرہ اچھا بنے گا, یا معاشرے میں کوئی شخص کہے گا یہ شخص مثالی ہے, یا یہ بھی یہ بندہ نیک ہے. یہ ہم تو نیک نہیں ہیں, لیکن جب ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو جو باتیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں انہیں ہمیں اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے, انہیں اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے بزرگ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے روح کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے, ہم نے اس روح کو اگلے ملک سے آشنا کیسے کرنا ہے, ہم نے اس کو عادت کیسے بنانی ہے اس کی کہ یہ اس کو اس سے جدا ہونے کی عادی ہو جائے, تاکہ جب اسرائیل علیہ السلام پیغام اجل لے کے آئیں تو آدمی تیار ہو. پھر وہ معاملہ جو قرآن کریم میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں داخل ہو جائے. اور اصل اللہ کا بندہ کون ہے؟ وہی ہے جس کا دل اللہ کے ڈر میں ہو اور وہ بندوں سے درگزر کرنے والا. اور اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ وَذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ جو آدمی صبر کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, یہ بہت بڑے کاموں میں سے کام ہے. بظاہر دیکھیں گے چھوٹا کام لگتا ہے نا صبر کیا, یا ہم ایسے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں, کوئی زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس زیادتی پہ صبر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو جی, وہ اس بندے نے اس سے اتنی زیادتی کی, وہ بندہ کیا اس میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ اس کو الٹ کے جواب دیتا, حالانکہ وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ صبر کرنا بہت بڑی چیز ہے, اور اس کے بعد درگزر کرنا اس سے بڑی چیز ہے. کیونکہ اب اس نے صبر بھی کیا ہے, اس کے بعد اس نے دل میں اس کو معاف بھی کر دیا کہ اسے تو پتا نہیں ہے نہ اس نے غلطی کی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کس نے بہترین صدقہ کیا, تو کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آج کس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا, تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی. انہوں نے سوتے ہوئے کہا کہ یا اللہ, میں ان سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری عزت لوٹی ہے, جنہوں نے میری بے آبروئی کی, اور یہ ہم صبح شام کر رہے ہیں. تو جب ہم صبح شام کریں گے کسی دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کریں گے, تو یہ اس کی بے آبروئی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں کی ہم عزت کریں, توقیر کریں, اور یہ محبت کا سبق ہے, یہ عام کریں. یہ محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی اللہ کی, تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سکھائے گی. اب ہم کہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم صبح کو جا کے ہم اسی طرح لوگوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں یا ان سے اسی طرح بد مزاجی سے, بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہوں, تو یہ پھر اس کے ساتھ اس کا ملاپ نہیں ہوگا. دوسرے کیا ہوگا کہ ہم جا کے جب کسی کو کہیں گے یہ کام آپ کر لو, تو ہماری طرف دیکھے گا اس کام کے, اس کے اوپر اثرات یہ. جو آدمی کسی کام کی دعوت دوسرے کو دیتا ہے, وہ اس کام کا ایک دوسرے کے سامنے نمونہ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے بزرگ جو ہیں, انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس سے اعلیٰ اور اتم درجے میں خود کر کے دکھایا. ان کا اخلاق اعلیٰ ہے, ان کا کردار اعلیٰ ہے, ان کا لین دین اعلیٰ ہے, اور وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں, وہ ان کے معاملات سب کے ساتھ صاف ہیں. اب وہی چیزیں ہمیں بھی نقل کرنی ہوں گی, اور یہ ساری چیزیں اسوہ حسنہ سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں, پھر صحابہ نے کر کے دکھائیں کہ کس طرح انہوں نے دشمنوں تک سے درگزر کیا. آپ سرکار کی پوری زندگی دیکھ لیں کہ اتنا اسلام نہیں پھیلا جتنا فتح مکہ کے بعد پھیلا. اس کی کیا وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے دیکھا آپ کے حسن اخلاق کو, کہ اب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. پہلے تو آپ مغلوب نظر آتے تھے, اخلاق تو آپ کا وہی تھا, لیکن جب فتح کے مکہ کے بعد آپ پہنچے تو لوگ چوک در چوک اسلام میں کیوں داخل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ آپ نے درگزر کے وہ دروازے کھولے جس کی نظیر تاریخ پیش ہی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں جب فتوحات ہوئی ہیں بڑے بڑے حکمرانوں کی, انہوں نے کس طرح انسانوں کو پامال کیا, کس طرح ان کی گردنیں انہوں نے اتاری ہیں, کس طرح کھوپڑیوں کے منار بنائے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو فتوحات ہیں, یہ کیسے فاتح اعظم ہیں سرکار علیہ السلام, کہ انہوں نے لوگوں سے درگزر سے کام لیا. اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے. معافی دینے کے طریقے ہیں, وہ اس طرح بھی معاف ہے, اس طرح بھی معاف ہے, معافی ہی معافی ہے ہر طرح سے. تو جب جن لوگوں نے اب زیادتیاں کی تھیں وہ تو یہ انتظار کر دیں ہماری گردنیں ماری جائیں گی, وہاں خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا. اور پھر سرکار علیہ وسلم کی اس وصف کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دہرا کے بتایا جب بیت المقدس کے فاتح بنے. بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقاضا کیا کہ آپ کے خلیفہ آئیں گے تب ہم چابیاں دیں گے, حالانکہ مفتو کا کیا کام ہے وہ مطالبات کرے, لیکن یہ مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہمارے صحابہ کرام جنان کو کہ انہوں نے یہ بات مان اور وہ تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے کے گئے تو کس شان سے تشریف لے کے گئے کہ ایک قطرہ خون کا نبھایا. جو اساکر اسلام تھیں ان کو آپ تاریخ میں نقب لگا کے جھوٹ بول کے جو مرضی کہتے رہے مستشرقین, لیکن یہ کیسا کھلا ہوا سچ ہے. اچھا اب یہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں حضرت عمر فاروق جنہوں نے آپ سب کا قرب پایا تھا, اب اس سے اور آگے آ جائیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, کیا ہستی ہیں, انہوں نے کیا درگزر کا. اس وقت تک یہ خون بہانے کے نصرانی اتنے عادی ہو چکے تھے کہ جب انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا ہے تو مسلمانوں کے خون سے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں ڈوبی ہوئی تھیں. آپ اندازہ لگائیں کتنا انہوں نے قتل عام کیا ہو. جب مسلمانوں نے غلبہ پایا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں, ایک قطرہ خون کا انہوں نے بھی نہیں بہایا. یہ کون ہے, اسی انہی کے نقش قدم میں چل رہے ہیں. یہ درگزر ہے جو انہوں نے سکھائی ہے. جب ان کی تلواریں خون کی پیاسی ہیں انہوں نے خون نہیں بہایا, اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عزیز تھی کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسے مارا جائے. آپ دیکھیں گے وحشی جب اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت ان کے چچا کا کلیجہ چبایا ہوا تھا, انہوں نے ان کو شہید کیا تھا, ان کی لاش کا مسلح کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت لکھ دی تھی. یہی فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو, میرے چچا مجھے یاد آتے, لیکن ان کو اسلام میں قبول کرنے سے انکار تو نہیں کیا. ایسی درگزر کہاں سے لاؤ گے اگر ہمارے چچا کو کسی نے مارا ہو, میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم کہیں گے اس کی آنکھ نکال دیں. لیکن ہم نے سرکار زنزو کو اس اخلاق کو جب نہ اپنایا, پھر یہ سارا کام کر کے ہم نے سیکھا کیا؟ یہ سارا کام جو کیا جاتا ہے, یہ جو تسبیحات کی جاتی ہیں, یہ اذکار کیے جاتے ہیں, اس دل کو نرم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اس دل کی نرمی کا اظہار ہمارے کاروبار میں ہو, اس دل کی نرمی کا اظہار ہمارے گھر میں ہو. ہم گھر میں جا کے ہٹو بچوں کی آوازیں نہ لگائیں, اسی طرح اس کا اظہار جو ہے ہمارے کام پہ, کہ ہم جہاں کام کر رہے ہوں اگر ہم افسر ہیں تو ایک اچھے افسر ہوں. اب ہم نے نیچے والوں سے کام لینا, اس کے لیے بد اخلاقی کو ضروری نہیں ہے, یہ کام کو گالی گلوچ دیے بغیر بھی. بلکہ آپ یہ دیکھیں, جو لوگ محبت سے پیش آتے ہیں وہ اپنے نیچے والے لوگوں سے زیادہ کام لے لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ڈانٹ ڈمنٹ کرتے ہیں ان کا تو خون ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے, ان کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی. بعض لوگ کو آپ ڈانٹیں گے تو وہ کانپنا ہی شروع کر دیں گے ڈر کے مارے, ان سے کام ہی نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ ماحول کو خراب کریں گے اچھا کرنے کی بجائے. تو یہ چیزیں ساری جو ہم کرتے ہیں, یہ اخلاق کو اعلیٰ کرنے کے لیے, کردار کو اعلیٰ کرنے کے لیے, ان اوصاف کو اپنے اندر سمونے کے لیے کرتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں کے اندر بدرجہ اتم دیکھی ہیں کہ وہ ساتھیوں کا کس طرح اکرام کرتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں ان کے گھروں پہ ان سے کس طرح محبت کرتے ہیں. وہی چیز ہمیں بھی کرنی چاہیے, اور اپنے تمام دوستوں کو قیمتی سمجھنا چاہیے, کسی کو کم نگاہی سے نہیں دیکھنا چاہیے. کو آج آیا ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کیا قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, یہ فیصلہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آگے ہے وہ پیچھے ہے. اس کا اعتبار آخری سانس کے ساتھ ہوگا, جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوگا. اس نعمت کو, اس دولت جاوید کو ساتھ لے کے چلا گیا تو بڑی فوز کبیر ہے, لیکن راستے میں شیطان نے کہیں اس کی منزل کوٹی کر لی تو بڑا خسران ہے, بڑا خسارہ ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اس مقابلے میں ہم اس شیطان کو پچھاڑ لیں, اپنے نفس کو پچھاڑ لیں, اور نفس مطمئنہ بنا لیں, اور اس آیت کا مستحق بن جائیں جس کے بارے میں اللہ رب الارشاد فرماتے ہیں, وما علی البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم.